اللہ کی قدرتوں کا اظہار کرنے کے بعد اور لوگوں کو اس حقیقت کا یقین دلانے کے بعد دیکھو تم نے یہاں ایسے ہی نہیں رہنا، ایک وقت آئے گا تم یہاں سے چلے جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے۔ پھر اگر ایسے وقت میں تم نے اللہ کی بات نہ مانی اور اپنی منمانیاں کرتے رہے تو یاد رکھو ایک دن اس ذات کو جواب دینا ہے، جب اس سے سامنا ہوگا تو پھر تم دیکھو گے کہ تمہارا کیا معاملہ ہوا، اور جس نے شرک کے ساتھ زندگی بسر کی اس کا شرک اس کے لیے وبال جان بنا ہوگا۔ فرمایا آیت نمبر 43 میں، امت تخذو من دون اللہ شفعاء قل اولو کانو لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ اور سفارشی بنا رکھے ہیں؟ آپ ان سے کہیے کہ اگر وہ کسی چیز کا اختیار ہی نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں تو مراد کیا ہے، بات کون سی پیچھے چھپی ہوئی ہے کیا، تو پھر وہ سفارش کیسے کریں گے؟ بے عقل، نہ سن سکتے نہ بول سکتے، مٹی کے بنے ہوئے، لکڑی کے اور پتھر کے بنے ہوئے بت، بتاؤ ذرا یہ تمہاری سفارشیں کریں گے بھی تو کیسے؟ کیا ہو گیا تمہاری سمجھوں کو؟ وہ زبان جو اپنے لیے کچھ نہ مانگ سکے وہ کسی دوسرے کے لیے کیا مانگے گی؟ تم کیوں ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہو؟ کیونکہ مشرکین مکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے بت جو ہیں یہ اللہ کے سامنے ہمارے سفارشی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کسی کے سفارشی ہونے سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس کو معبود بنا لیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جن بتوں کو نہ عقل نہ سمجھ، نہ بولتے نہ ہنستے نہ سنتے، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، پھر بتاؤ وہ تمہارے لیے سفارش کیسے کریں گے؟ اور یہی بات ہے جو لوگوں کو اکثر سمجھ نہیں آتی، یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی کمی سے یہاں تعبیر کیا کہ لا یعقلون، تمہیں کیا ہو گیا، عقل سے دور ہو، یعنی شفاعت کا اختیار تو دور کی بات، انہیں تو شفاعت کے معنی اور مفہوم بھی نہیں معلوم، کیونکہ وہ پتھر ہیں، وہ بے حس ہیں، ان سے زیادہ تو تم سمجھدار ہو، تمہیں پھر بھی پتہ ہے کہ سفارش کیسے کی جاتی ہے یا کیسے کرائی جاتی ہے، تو تم یہ صرف اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہو۔ اصل بات کیا ہے کہ قل للہ الشفاعت جمیع، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے سفارش ساری کی ساری، پوری کی پوری اسی کے اختیار میں ہے۔ لہو ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ ہے اصل بات، سفارش اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں کسی قسم کی سفارش ہو ہی نہیں سکتی۔ تم کس امید میں بیٹھے ہو کہ تمہاری یہ سفارش کریں گے؟ اور یہی مضمون آیت الکرسی میں بھی، سورت بقرہ آیت 255 میں بھی آتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے؟ پھر اسی طرح سورت الانبیاء آیت 28 میں بھی آتا ہے، ولا یشفعون الا لمن ارتدا، اور نہیں وہ سفارش کریں گے مگر اس کے لیے جس کے لیے وہ پسند کرے، وہم من خشیتی ہی مشفقون، اور وہ اس کی خشیت سے ڈر رہے ہوں گے۔ تو سفارش تم کیوں اپنے ہاتھ میں لیتے ہو اللہ کے حکم کے بغیر؟ کوئی کسی کی سفارش کر ہی نہیں سکتا، جس کی چیز ہوتی ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی استعمال کرے تو وہ بچ کے کہاں جائے گا۔ تو لہٰذا ایسی باتیں کرنے کی بجائے تم اسے ایک رب کو پکار لو تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے کچھ خلاصی کی بات ہو جائے، کیونکہ ان کو خوش کرتے کرتے دنیا سے جاؤ گے تو یہ تو خوش ہوں گے بھی نہیں، لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا۔ لیکن لوگوں کو یہ آسان سی بات سمجھ نہیں آتی، اور مشرکوں کی ایک پکی علامت اس کا تذکرہ ہے، کیا؟ کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جائے تو ان کی باچھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ پکی علامت کہ توحید جب خالص ہوتی ہے، جب صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جائے جس میں کسی بزرگ، کسی بڑے، کسی زندہ اور کسی مردہ کی بات نہ آئے تو لوگوں کو اس سے چڑ ہونے لگتی ہے. ایسے شخص کو لوگ کبھی وہابی کہتے ہیں, کبھی صابی کہتے ہیں, کبھی ان کو سلفی کہتے ہیں اور کچھ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ بات ان کے بارے میں مشہور کر دی جاتی ہے کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے, اور یہ بات مشہور کر دی جاتی ہے کہ یہ صرف بس ایک اللہ کی بات کرتے ہیں, کسی اور کی بات سے کرتے ہی نہیں. یہاں لفظ دیکھیے گا جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اس بات کے لیے, اشمعزت قلوب. اشمعزت شمزہ سے ہے, شین میم زا اس کا روٹ ہے, یعنی ان کے دل نفرت کرتے ہیں, دل میں گھٹن محسوس کی جاتی ہے کفر اور تکبر کی وجہ سے, یہ وجہ ہوتی ہے. اب دیکھیے جب کسی کے لیے دل میں جگہ نہیں ہوتی نا, آپ کسی کو نہ ماننا چاہیں تو اس کا ذکر بھی آپ کو پسند نہیں ہوتا, یا آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں, تکبر. تو ایسے وقت میں پھر دل گھٹتا ہے. ہاں لیکن اس کے علاوہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, جب ان کے سوا اوروں کا تذکرہ کیا جائے, مثلا یہ کہا جائے کہ اللہ کے ساتھ فلاں بھی شریک ہیں, فلاں کرنی والے ہیں, فلاں بیٹے دیتے ہیں, فلاں رزق دیتے ہیں, وہ مشکل کشا, وہ حاجت کشا, تو اس پہ وہ خوش ہونے لگتے ہیں. جب کہو یا اللہ مدد, اس کے سوا کوئی مدد کے لائق نہیں, تو غصے میں آ جاتے ہیں, بڑا ناگوار جملہ گزرتا ہے. اور جب ساتھ دوسروں کی مدد کی باتیں کی جائیں, کہیں یا غوث اور کہیں یا فلاں, تو ان کے دل کی کلی کھلتی ہے. اصل بات ہے کہ ان کے دل مشرکوں کے دل جیسے ہو گئے. پیچھے بھی آگی فتشا بخت قلوبہم, تو ان کے دل بھی مشرکوں کے دلوں کی طرح ہو گئے. ایسے لوگ پسند نہیں کرتے توحید کو. اور یہی ذکر سورت سواد کی ابتدائی آیتیں آیت نمبر 6 میں بھی آیا کہ جب اللہ کے نبی نے ایک اکیلے کی بات کی تو ون تلق الملأ منہم انمشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد, اور اٹھ کر چل پڑے سردار ان میں سے کہ چلو اور جمے رہو اپنے الہوں پہ, بے شک یہ چیز تو کسی اور ہی ارادے سے کہی گئی. یعنی اللہ کے نبی پر الزام ہے کہ ان کے دل میں تو کوئی اور باتیں ہیں, یہ صرف اوپر اوپر سے ہمیں کہتے ہیں, ورنہ ان کے ارادے تو کوئی اور ہی ہیں. سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ لوگ ایک رب کا کیوں بننا چاہتے ہیں, خود نہیں بنے نا, اسی لیے ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسے ایک رب کا بننے میں لذت کیا ملتی ہے, اور اسے ایک رب کا بننے میں انسان کیا پاتا ہے, اور انہوں نے کیا کھویا ہوا ہے. اسی طرح سورت صافات میں آتا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون, بے شک جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو یہ تکبر کرتے ہیں. تو یہ رویے چیک کرنے کے, کبھی کسی بندے کو اگر صرف بات سنی انسنی کر کے دیکھیں اور بغیر سنے کسی کے پوچھے کسی کے بارے میں کوئی ایسا فتویٰ دیتا دیکھیں کہ فلاں تو فلاں ہے وہ بزرگوں کو نہیں مانتے, تو ضرور پہلے تحقیق کر لیں کہیں معاملہ اس قسم کا تو نہیں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے رکھا. آپ دیکھیے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا, پھر وہ اس کا ذکر ہی سننا چاہتا ہے. اس کا ذکر کوئی نہ بھی کرے نا, تو وہ اس کو اس کی گستاخی سمجھتا ہے, حالانکہ چاہے لوگ اس کو کچھ بھی نہ برا کہیں, لیکن اس کے باوجود ان کا دل چاہتا ہے کہ ضرور ہی ہمارے بزرگوں کی بات کی جائے. اذا ہم یستبشرون, خوشیاں مناتے ہیں, بشرا, وہ خوشخبری جو چہرے پہ آنے لگے. کہا ایسے لوگوں کو توحید سکھاؤ, کیسے؟ قل, کہہ دیجئے. کیا؟ قل اللہم مفاتر السماوات والارض والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. آپ کہیے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے, غیب اور حاضر کو جاننے والے, تو ہی اپنے بندوں میں ایسی چیزوں کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. مشرکوں کو سمجھانے کے بعد اب دعا سکھائی گئی کہ دیکھو اتنی موٹی موٹی باتیں جس کی سب کو سمجھ آتی ہے, اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں, جھگڑے کرنے لگتے ہیں. ان کو اللہ کے وقار اور اس کی عظمت کا احساس تک نہیں رہا. ان کی ساری وفاداریاں اور ان کی نیاز مندیاں اللہ کے بجائے اللہ کے پیاروں کے لیے ہو گئیں. سوچو اللہ کے پیاروں کو اتنا پوچھتے ہو, تو پھر اللہ کی ذات کے لیے کیا حق ہوگا؟ وہ تو اس سے بہت زیادہ ڈیزرو کرتا ہے. اس لیے ان کو دعا مانگنا سکھاؤ, فاطر السماوات والارض, کیونکہ آج تک کسی بزرگ نے کسی بڑے نے زمین و آسمان کو بنانے کا دعویٰ نہیں کیا. کوئی فاتر نہیں ہے، اسی لئے یہ صفت استعمال کی۔ تم مانو نہ مانو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح تم بے بس ہو، اسی طرح تمہارے خدا بھی بے بس ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے آغاز میں جو دعا پڑھتے تھے، اس میں بھی اس سے ملتے ہوئے لفظ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین، اس کے اندر یہ دعا آتی ہے: اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمان و زمین کو پھاڑنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، بے شک تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان ان چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، پس راہ دکھا مجھے اس چیز میں جس میں اختلاف کیا گیا حق سے، اپنے اذن سے، بے شک تو راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، اور خاص طور پہ جب تہجد کے وقت اس کو پڑھا جائے تو ایسے وقت میں ایک انسان توحید پہ اپنے آپ کو اٹھاتا ہے۔ جس انسان کی صبح اللہ کے ان پیارے کلمات کے ساتھ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ان تعریفوں کے ساتھ ہوگی، پھر اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، اور ایسا شخص پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو سرخرو پائے گا کہ میں نے شرک کے بجائے توحید کا معاملہ رکھا۔ اسی طرح ایک اور دعا بھی آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا: جو بندہ اس دعا کو پڑھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے بندے، فرمائے گا کہ میرے اس بندے نے مجھ سے عہد لیا ہے، اس عہد کو پورا کرو، چنانچہ اسے جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ دعا کیا ہے، میں تھوڑا سا اس طرح پڑھوں گی، نہ بھی لکھ سکیں تو کم از کم ترجمہ اور اس کا خلاصہ تو آپ کے ذہن میں رہ جائے گا۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انی آخذ الیک فی ہذہ الدنیا انی اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و ان محمدن عبدک و رسولک فانک ان تکلنی الی نفسی تقربنی من الشر وتباعدنی من الخیر وانی لا اثق الا برحمتک فاجعل لی عندک عہدا توفینیہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ترجمہ اس کا کیا ہے، اے اللہ، اے آسمان اور زمین کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والے، اے غائب اور حاضر کے جاننے والے، میں اس دنیا میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ میری گواہی ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور میری یہ بھی گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ تو اگر مجھے میری ہی طرف سونپ دے گا تو میں اس برائی سے قریب اور بھلائی سے دور پڑ جاؤں گا، یعنی اگر میرے نفس کے حوالے تو نے مجھے کیا تو میں ضرور برائی کی طرف جاؤں گا۔ یہ وہی بات ہے جو 13ویں پارے کی پہلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف موسوم کی جاتی ہے کہ وما ابری نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس اپنی ذات کے اعتبار سے برائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو یہی مضمون ہے کہ اگر تو مجھے میری طرف سونپے گا تو میں برائی سے قریب اور بھلائی سے دور جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ، مجھے صرف تیری ہی رحمت کا سہارا اور بھروسہ ہے، پس تو بھی مجھ سے عہد کر جسے تو قیامت کے دن پورا کرے، یقیناً تو عہد شکن نہیں۔ اس حدیث کو سہیل راوی ہیں، جو سہیل، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے قاسم بن عبد الرحمن سے جب کہا کہ اون اس طرح یہ حدیث بیان کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، ہماری تو پردہ نشین بچیوں کو بھی یہ حدیث یاد ہے۔ اچھا، آج کی بچیوں کو یاد ہے، چلے پردہ نشین تو چھوڑ دیں، ہاں، یعنی چھوٹی بچیوں کو بھی یاد ہے، اور یہ روایت مسند احمد میں ہے۔ اب دیکھیں، کئی خوبصورت دعائیں جو حدیث کی کتابوں میں چھپی پڑی ہیں، ذخیروں کے طور پہ، لیکن نہ ہم وہاں پہنچ پاتے ہیں اور نہ وہ دعائیں ہم تک کھلتی ہیں. چند باتیں ہوتی ہیں، وہی ہم بس رٹی رٹائی نماز میں دعائیں مانگتے ہیں. ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت رب کل شیء وإله كل شيء أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك والملائكة يشهدون أعوذ بك من الشيطان وشركه وأعوذ بك أن اقترف على نفسي اسما أو أجره إلى مسلم. اے اللہ، اے آسمان و زمین کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والے، چھپی کھلی کے جاننے والے، تو ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز کا معبود ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں. اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں. میں شیطان سے اور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں. میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں اپنی جان پر کوئی گناہ کروں یا کسی اور مسلم کی طرف کسی گناہ کو لے جاؤں. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو عبد الرحمن، کہ اس دعا کو اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عمر کو سکھایا تھا اور اسے سونے کے وقت پڑھا کرتے تھے. یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، اور میں اگر بھول نہ جاؤں تو یہ حسن المسلم میں بھی دعا موجود ہے. اگر آپ صبح شام کی دعاؤں میں یا رات کو سوتے وقت کی دعاؤں کو دیکھیں تو اس میں یہ دعا موجود ہے. تھوڑے سے فرق کے ساتھ اور ہے، وہ بھی سن لیجئے. ایک روایت میں کہ ابو راشد نے کوئی حدیث سننے کی خواہش کی عبداللہ بن عمر سے، تو عبداللہ نے کتاب نکال کر ان کے سامنے رکھ دی اور فرمایا، یہ ہے جو مجھے رسول اللہ نے لکھوائی. میں نے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں صبح و شام کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، یہ پڑھو. اچھا، یہ ان سب میں سے چھوٹی ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی حسن المسلم میں ہے. کیا؟ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر شیطانی وشرکہ او اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الى مسلم. یہ ترمذی کی روایت ہے، اور مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے. اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا تھا، یعنی صبح اور شام پڑھوں. تو اب دیکھیے، یہ خوبصورت دعائیں ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہیں، اور خاص طور پہ جب زمین و آسمان کو سامنے رکھتے ہوئے، تدبر کرتے ہوئے جب ان دعاؤں کو پڑھا جائے، تو واقعی پھر وہ دعائیں انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ دیتی ہیں. اور یہ وہی دعائیں ہیں کہ جو دن کی گھڑیوں میں تو ہوں گی، لیکن رات کی تنہائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب پیش کی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بندے کے دن بھر کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں پر پردے ڈال دیتا ہے. پھر فرمایا، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور اگر ان ظالموں کو زمین کی ساری دولت بھی میسر ہو اور اتنی اور بھی ہو، تو وہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینے کو تیار ہو جائیں گے. اس دن اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایسا عذاب ظاہر ہوگا جو ان کے گمان میں بھی نہ ہوگا، اور جو کام وہ کرتے رہے اس کے برے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا. اب یہاں پھر قیامت کی باتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ زمر میں قیامت کا بہت تذکرہ ہے، کیونکہ جب ایک انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بھول کے جیتا ہے اور اس امید میں جیتا ہے کہ میرے گناہوں کے بدلے میں کوئی اور جل کے ختم ہو جائے گا یا وہ بدلے میں آ جائے گا تو میں بچ جاؤں گا، تو ایسی ہی چیزیں ایک انسان کو دلیر بناتی ہیں، اور ایسی ہی چیزیں پھر انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں. ظالموں سے یہاں مراد مشرق ہیں. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، کیا ہوگا؟ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، زمین میں جو کچھ ہے اور اتنا ہی اور، یعنی دگنا. کیا ہوگا؟ دینا چاہیں گے لیکن لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دن کے عذاب کی برائی سے بچنے کے فدیے میں فدیہ دینا چاہیں گے، اپنے شرک کا فدیہ. آج دنیا میں اللہ کی صفات دوسروں میں بانٹتے پھرتے ہیں، من گھڑت باتوں کا خوب پروپیگنڈا کرتے ہیں، ایک رب کی بات کی جائے تو ناک بھوں چڑھاتے ہیں، اور ذرا بزرگوں کی بات نہ کی جائے تو کہتے ہیں ان کی توہین کرتے ہیں. لیکن قیامت کے دن زمین بھر کے اور آسمان بھر کے خزانے اٹھا کے پھریں گے. اگر ان کے ہاتھ میں یہ دے دیے جائیں اس سے دگنے بھی، تو یہ دے کر عذاب سے بچنا چاہیں گے. لیکن اس دن کوئی کاروبار نہیں، کوئی لین دین نہیں، لا بیعٌ ولا خُلَّۃٌ، نہ تجارت، نہ دوستیاں، نہ ٹریڈنگ، کچھ بھی نہیں. بلکہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے اوپر اللہ کی طرف سے جو وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے وہم و گمان میں بھی چیز نہیں تھی، اتنا برا ان کا حال ہوگا. اور اس فدیے کو قبول نہ کرنے کی بات سورۃ آل عمران 91 میں بھی ہوئی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ، وہ زمین بھر سونا بھی بدلے میں دے دیں تو وہ قبول نہ کیا جائے گا. اسی طرح سورہ بقرہ آیت 48 میں بھی گزر چکا کہ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، وہاں کوئی معاوضہ قبول نہ کیا جائے گا. کیونکہ دنیا میں کام کرنے کا وقت تھا، اس وقت کو تو انہوں نے ضائع کر دیا، کھو دیا اس چانس کو. اب دنیا سے جانے کے بعد بھلا ان کی یہ خواہشات کیسے پوری کی جائیں؟ اور سورۃ شورہ آیت 40 میں بھی آتا ہے، وَجَزَاؤُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور برائی کی جزا برائی ہی ہے اسی کے برابر، بس جو کہ معاف کر دیا گیا اور اس نے اصلاح کر لی، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. یعنی جس نے معاف کیا اور اس نے اب اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تو دنیا میں ہی اگر انسان اپنے گناہوں کے فدیے دے لے، اپنے آپ کو بچا لے، تو یہی فائدے کا سودا ہے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، کھل کے سامنے آ جائیں گی یہ ساری چیزیں، ان کی کمائیاں. اور وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ عذاب جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان کو گھیر لے گا، یعنی جس چیز سے ڈرتے تھے وہی ان کے سامنے آ جائے گی. اتنی شدت ہوگی اس میں، اس کی ہولناکیاں اتنی مختلف قسم کی ہوں گی کہ ان کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیسا ہوگا. اور دنیا میں ان کے جو گناہ چھپے ہوئے تھے وہ بھی کھل کے سامنے آ جائیں گے، اور ان کی سزا بھی سامنے آ جائے گی. اور وہ عذاب جس کا مذاق اڑاتے تھے، یہ کیسے ہونا ہے؟ دیکھیں گے ہمیں کس نے پکڑنا ہے. کہا جب پکڑا جائے گا تو لگ پتا جائے گا، اور ایسے لوگ پھر اس دن برے حال میں ہوں گے. یہ تو وہاں کی باتیں تھیں، دنیا میں بھی انسانوں کا رویہ کچھ اسی قسم کا ہوتا ہے. کیا؟ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے مجھے تو یہ چیز علم اور تجربے کی بنا پر حاصل ہوئی. بات یوں نہیں، بلکہ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے، اکثر اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں. ایک آزمائش ہوتی ہے غموں والی، آزمائشوں والی، وہ نسبتاً آسان ہوتی ہے اس آزمائش کی بنسبت جو نعمتوں والی آزمائش ہوتی ہے، خوشیوں والی، مال والی. پہلی چیز اس آیت میں جو کہی گئی کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ مجھے اپنے علم پر ملا. اس جملے کے تین مختلف معنی ہو سکتے ہیں. پہلا کیا؟ کہ یہ جو مال و دولت کی فراوانی مجھے نصیب ہوئی ہے پہلے ہی اللہ کے علم میں تھی اور میرے مقدر میں لکھی تھی، یہ ایک معنی ہے اس کا. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کو میری استعداد معلوم تھی اور قیاس چاہتا تھا کہ مجھے یہ مال و دولت ملنی چاہیے، یعنی اندازہ پہلے سے لگایا جا سکتا تھا کہ یہ کچھ مجھے ملے گا۔ اور تیسرا معنی کیا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا میرے علم، میرے تجربے اور میری استعداد کے مطابق ملا، اور یہ وہی معنی ہے جو قارون نے بھی بولا تھا۔ سورۃ قصص آیت 78 میں آتا ہے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوتاً واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ وہ کہنے لگا بے شک میں تو اپنے علم پر دیا گیا ہوں۔ آج بھی تو لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم آخر ڈیزرو کرتے ہیں، ہم نے اتنا پڑھا، ہم نے اتنی محنت کی، ہم یہ ہم وہ، محنت کرنے والے ہیں، کوئی ایسے تھوڑی بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو پوچھو کہ پھر اس مشکل میں تمہارا یہ مال تمہارے کام کیوں نہیں آتا؟ جب تم پہ کوئی مشکل آتی ہے تو اس وقت تم پھر کیسے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیتے ہو، ہرگز کام نہیں آیا وہ کچھ جو کچھ سوچتے تھے، جو دنیا میں کرتے تھے۔ اسی لیے آگے فرمایا قال انما اوتیتہ علی علم، علم والی بات ہے۔ اور یہ کون سا جملہ تھا؟ آیت 50 میں دیکھیے، قد قالہ الذین من قبلہم فما اغنى عنہم ما کانوا یکسبون، بے شک یہی بات کہی تھی ان سے پہلے لوگوں نے، پس نہ ان کے کام آیا جو وہ کماتے تھے۔ اسی میں اشارہ قارون کی طرف ہے، میرا ذات علم، میرا مشاہدہ، میرا ایکسپیرینس، میری محنت، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کوشش پہ فائدہ دیتے ہیں، لیکن ہر چیز صرف انسان کے کھاتے میں تو نہیں جاتی۔ یا جو ماں ہے نا فما میں، یہ استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے اور نافیہ بھی۔ استفہامیہ کے سوال، یعنی پھر کیا معنی بنے گا؟ تو کیا کام آیا ان کو جو وہ کماتے تھے، یہ معنی ہے۔ اور ماں نافیہ یعنی نفی میں ہوگا تو کیا مطلب ہے؟ فما اغنى عنہم، پس نہیں کام آیا ان کے جو وہ کماتے تھے، جو باتیں یہ کرتے تھے اس میں سے کچھ بھی ان کے کام نہیں آئی، بلکہ اس کے برعکس معاملہ کیا ہوا؟ فاصابہم سیئات ما کسبوا، پس پہنچ گئی برائی اس کی جو انہوں نے کمایا، یعنی اپنی بری کمائی کے نتائج ان کو بھگتنے پڑے۔ والذین ظلموا من ہؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا وما ہم بمعجزین، اور ان لوگوں میں سے جو ظلم کر رہے ہیں وہ بھی عنقریب اپنے کاموں کے برے نتائج بھگت لیں گے، اور یہ لوگ ہمیں عاجز کر سکنے والے نہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے اپنے خلاف پڑے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ مال کی کشادگی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں۔ پہلی قومیں بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہوئیں کہ ہمارے خوشحال ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پروردگار ہم سے راضی اور خوش ہے، اور اسی کو اپنے باپ دادا کے شرکیہ دین کی سچائی کی دلیل سمجھتے تھے۔ حالانکہ دنیا میں کسی کو کچھ مل جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش بھی ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا سیصیبہم سیئات ما کسبوا، تو یہاں برائیوں سے مراد ان کی برائیوں کی جزا ہے۔ یہ باب مشاکلہ ہے، مشاکلت یعنی برائی کی جزا برائی نہیں ہے۔ سورۃ شورا آیت 40 میں آپ دیکھیں گے، جزا سیئت سیئت مثلہا، جزا برائی کی اسی جیسی برائی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ ان کی تمام برائیاں ان کے سر پر پڑ گئیں، جو کرا تھا وہ ان کے سر پہ آ گیا۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ جو کسی کے لیے گھڑا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے، جو برائیاں کر رہے تھے اسی کے چکر میں خود آ گئے۔ ان کا اپنا حال جو تھا وہ خراب ہو گیا، کچھ ان کو فائدہ نہ ہوا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ سب کیا دھرا ہو گیا ان کے سامنے، اور ان کو کچھ بھی اس سے فائدہ نہ ہوا۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں آج کتنے ہی ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، انسان کے اس کروڑوں ہوتے ہیں پھر کچھ بھی نہیں رہتا، اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے باپ دادا میں سے کسی نے خوشحالی نہیں دیکھی ہوتی، لیکن اللہ ایک بچے کو اتنا نواز دیتا ہے کہ بعض دفعہ پورے خاندان کو وہ سپورٹ کرتا ہوا دکھتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی ذات ہی ہے جو یہ سارے نظام چلا رہی ہے، اور کوئی کسی ایک کے کسی معاملے کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آئے، یہ نہ سوچے کہ بس ہمارے اندازوں کے مطابق ہو رہا ہے، نہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کیا ان کو معلوم نہیں کہ جس کے لیے اللہ چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ رزق کا انحصار سراسر اللہ کی مشیت پہ۔ دیکھیے، تقدیر کے ضمن میں دو باتیں آپ سن چکے ہیں، ایک مشیت اور ایک رضا۔ مشیت کیا ہے؟ شاہ سے چاہنا، خواہش۔ ہر چیز دنیا میں جو ہوتی ہے نا، وہ اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے۔ لیکن رضا کیا ہے؟ کہ جو ہو رہا ہے اس سے اللہ خوش بھی ہو۔ مثال دے دوں گی، مثلا دنیا میں شرک ہو رہا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرک اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں۔ اس کے برعکس جو بھی توحید ہو رہی ہے، لوگ ایک رب کو مان رہے ہیں، تو یہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے بلکہ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح رزق جو ہے وہ اللہ کی رضا سے نہیں، یعنی ضروری نہیں کہ جس کو رزق ملے اب اللہ تعالیٰ اسے خوش بھی ہے، نہیں، بس کبھی خوش بھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی خوش ہوتا۔ اور آپ دیکھیں یہاں غور و فکر کی دعوت دی ہے نا، کہ رزق کی کمی، رزق کی زیادتی، اور یہ غور و فکر بھی ایمان والوں کو ہی نصیب ہے، کیونکہ رزق کے حاصل کرنے کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ ہر دور میں لوگوں نے بات کی۔ تو سمجھ لیجئے گا، چند جملے اگر آپ یاد رکھ سکیں تو انشاءاللہ اس مفہوم کو بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ پہلی بات ہے کہ رزق کا انحصار نہ عقل پر ہے، نہ علم پر، نہ قابلیت پر، اور نہ تجربے پر، اور نہ جسمانی قوت اور طاقت پر۔ یہ سب کچھ ہو اور اللہ کا حکم نہ ہونا تو کچھ نہ ملے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سائن نہیں کرنے آتے ہیں، انگوٹھا لگاتے ہیں، لیکن مال و دولت ان کے پاس بہت ساری ہوتی ہے، عقل بہت ہے مال نہیں ہے، جسمانی قوت بہت ہے مال نہیں ہے۔ رزق کا تعلق سراسر اللہ کے ہاتھ، اللہ کی ذات سے۔ ایک روایت میں خلاصہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کا رزق کشادہ کر دے تو وہ سرکشی کرنے لگے۔ سورہ شورہ میں آگے آئیں گے آیتیں، تو انشاءاللہ اس پہ مزید وضاحت ہو جائے گی۔ اور اس کا اپوزٹ بھی ہے کہ اگر کچھ کا رزق اللہ روک لے تو مایوسی سے کفر کرنے لگے۔ اس لیے راضی رہیے، یہی سوچا کریں کہ میرے لیے یہی ٹھیک تھا، میں اسی قابل ہوں، کم ہوتا تو شاید میں بھیک مانگنے لگ جاتی، اور زیادہ ہوتا تو شاید میں اکڑ جاتی، اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاں رکھا میں وہیں ٹھیک تھی، اس کو پتہ ہے میرے حق میں کیا اچھا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسا رزق مل جاتا ہے کہ جو اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں یہ بات شامل رکھا کرتے تھے کہ اللہ مجھے وہ رزق نہ دینا کہ جو مجھے تیری یاد بھلا دے، تجھ سے دور کر دے، اور نہ مال و دولت کو پا کے اکڑنا چاہیے۔ یہ کیا بڑی بات ہے، دیکھیے کوئی بہت موٹا ہو جائے تو وہ پھولتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو دبلا کرنا چاہتا ہے، تو اگر جسم پہ گوشت بڑھ گیا تو اب شرمندہ ہے، تو اگر آپ کے لاکر میں نوٹوں کی گڈیاں بڑھ گئیں تو اس سے آپ کے اندر کیا خوبی آ گئی۔ عقل سے بھی سوچا جائے تو بھلا رزق کا کسی کی سمجھداری، کسی کے عقل، کسی کے فہم سے کیا تعلق ہے؟ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بات یہی ہے کہ جو لوگ پھر اللہ تعالیٰ پہ راضی رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرے گا۔ تو پورے سبق کا خلاصہ یہی تھا، جو اپنے رب کے اوپر راضی رہتے ہیں، وہ مال کا معاملہ ہو، وہ رزق کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر راضی کر دیتا ہے۔ الحمدللہ سبق پورا ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون